الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد، ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ قصیدہ بردہ کیا ہے اور اس کی شرعی طور پہ کیا حیثیت ہے، کیا یہ پڑھنا جائز ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ قصیدہ بردہ یہ ان قصیدوں میں سے ایک ہے جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی ہے اور آپ کے مقام و مرتبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ قصیدہ کہنے والے شخص کا نام ہے محمد بن سعید بن حماد، یہ 696 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بوسیری کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ اس قصیدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب بیمار ہوئے اور انہیں کوئی ایسا مرض لگ گیا جس سے شفا نہیں مل رہی تھی۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھنے لگے، یہاں تک کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے اس شخص کو اپنی چادر مبارک پہنائی، اور چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں۔ اور یہ صاحب جب نیند سے اٹھے تو یہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے، تب انہوں نے یہ قصیدہ کہا اور اسی وجہ سے اس قصیدہ کو بردہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں چادر پہنائی اور چادر ان پہ ڈالی۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ قصیدہ شرعی طور پہ کیسا ہے، کیا اسے پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو گزارش یہ ہے کہ اس قصیدے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی ہے، لیکن آپ کی شان بیان کرتے ہوئے غلوب کا ارتکاب کیا گیا ہے، مبالغہ کا ارتکاب کیا گیا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ میری ذات کے معاملے میں مبالغہ نہ کرنا، غلوب سے کام نہ لینا۔ آگے چل کر آپ فرماتے ہیں میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میرے بارے میں یہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا رسول ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر آپ تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے امام ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی شان بیان کرتے ہوئے غلو کا ارتکاب کیا جائے اور وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو شریعت کی جانب سے جائز نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ہے۔ آپ کو جب ایک صحابی نے سجدہ کیا تو آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور محبت میں سب کو جائز ہے، بلکہ آپ نے اس سے سختی سے روکا۔ اور ایسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام آپ کی آمد پہ کھڑے ہوئے، تعظیم کے نام پہ، ادب کے نام پہ، محبت کے نام پہ، تو آپ نے انہیں بتایا کہ تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی لیے جناب انس ابن مالک کہتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ صحابہ کلام کو جتنی آپ سے محبت تھی کسی اور سے نہیں تھی، اس کے باوجود آپ کی آمد پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ آپ اس حرکت کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ مصافحہ کیا جائے، اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ آنے والے کے ساتھ معانکہ کیا جائے، اسے گلے لگایا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسافر کی نیت کے بغیر، معانکہ کی نیت کے بغیر، صرف اس لیے کھڑا ہونا کہ وہ عظیم شخص ہے اور جب وہ بیٹھے گا تب میں بیٹھوں گا، جب وہ اجازت دے گا تب میں بیٹھوں گا، یہ وہ چیز ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے نام پہ ایسے کام کرنے کی آپ نے اجازت نہیں دی، جس سے پتا چلا کہ محبت میں معیار ہے قرآن پاک، محبت میں معیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ تو بصری کا یہ قصیدہ جو بردہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس میں کئی ایسے اشعار ہیں جن میں غلو کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شعر میں یہ صاحب کہتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الود بی سوا کا عند حدوث الحادث العمامی، کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی میں پناہ لوں جب بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، یعنی کہ جب بڑی بڑی مصیبتیں آئیں تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی میں پناہ لوں، اور یہ شعر توحید کے خلاف ہے، کیونکہ ہمیں تو قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے، مثال کے طور پہ سورہ جن آیت نمبر 20 اور 21، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس سے دعا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، آپ یہ بھی بتا دیں کہ میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور آیت نمبر 22 میں کہا گیا کہ آپ یہ بھی بتا دیں انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ مجھے اللہ کے سوا پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اس کے علاوہ کبھی کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا۔ تو اس سے پتا چلا مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو پناہ کس کی دی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت کی دی جاتی ہے، اور اللہ کے علاوہ بڑے بڑے مصائب آنے پہ پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو پناہ جب بھی مانگی جائے اللہ رب العزت کی مانگی جائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے جو دعا پڑھا کرتے تھے ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ اے اللہ جب تو پکڑنے پہ آئے تو پناہ لینے کے لیے کوئی اور نہیں ہے جس سے رابطہ کیا جائے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے پناہ تجھ سے لی جائے گی، تیری ناراضگی سے بچتے ہوئے رجوع تیری طرف کیا جائے گا، یعنی کہ جب تو ناراض ہو جائے، تو جب تو عذاب دینے پہ آئے تو کوئی اور نہیں ہے جس سے رابطہ کیا جا سکے جو تجھ سے بچا سکے۔ تو اس لیے جب بڑے بڑے مصائب آئیں تو جس سے پناہ لی جائے گی وہ اللہ رب العزت ہے، تو یہ شعر غلط ہے، درست نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ صاحب ایک شعر میں کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، کہ آپ کی سخاوت ہے دنیا بھی اور دنیا کی سکون یعنی کہ آخرت بھی، یعنی کہ دنیا اور آخرت یہ دونوں آپ کی سخاوت ہیں، ان کے مالک آپ ہیں، یہ دینے والے آپ ہیں، یہ آپ کا تحفہ ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے۔ دنیا و آخرت کا مالک اللہ رب العزت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سکھاتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا، روز آخرت کا مالک اللہ ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے سورہ انفطار میں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ روز قیامت کوئی بھی کسی اور انسان کا مالک نہیں ہوگا، اس دن سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج ملکیت کس کی ہے، مالک کون ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، کہ سب کچھ ملکیت ہے ایک اللہ کی۔ تو ان تمام آیات سے پتا چلا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے، تو دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ کی جانب سے دی ہوئی ہیں۔ یہ کہنا کہ دنیا اور آخرت آپ کی سخاوت ہے، یہ عقیدہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہی صاحب آگے چل کر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کے علوم میں سے کچھ علم وہ ہے جو لوح و قلم ہے، یعنی کہ تقدیر جو ہے وہ آپ کے علم میں سے کچھ ہے، اور یہاں پہ بھی شرک کا ارتکاب کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں یہ بتاتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، اللہ کے سوا آسمان والوں میں، زمین والوں میں کوئی بھی نہیں ہے جو عالم الغیب ہو، عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے۔ البتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی غیب کی چند چیزیں، چند باتیں بتاتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ باتیں امت تک منتقل کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں کہا گیا آپ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو للغیب بضنین، کہ آپ غیبی معلومات کے معاملے میں کنجوس واقع نہیں ہوئے، یعنی کہ اللہ نے جو غیبی چیزیں آپ کو بتائیں آپ نے امت کو بتا دیں۔ فرشتوں کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا، جنت کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا، جہنم کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا، جہنم کے اوپر پل ہوگا وہ آپ نے بتایا، حوض کوثر کے بارے میں آپ نے بتایا، تو یہ ساری غیبی باتیں آپ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، تو چند غیبی باتیں آپ کے ذریعے ہمیں بھی معلوم ہو گئی ہیں، نہ ہم عالم الغیب ہیں اور نہ انبیاء کلام علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہنا درست ہے۔ عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے، البتہ اللہ نے چند غیبی باتیں اپنے نبیوں کو بتائی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن یہ کہنا کہ تقدیر کا سارا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، تقدیر میں حال ایک کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا وہ آپ جانتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہے۔ اگر آپ تقدیر جاننے والے ہوتے تو آپ 70 صحابہ کلام کو مشرکین کے ساتھ تبلیغ کے لیے نہ بھیجتے، جنہوں نے بعد میں دھوکہ دے کر ان 70 صحابہ کلام کو شہید کر دیا تھا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو آپ پہ کبھی بھی کوئی مصیبت نہ آتی، بلکہ آپ پہلے سے ہی اس مصیبت سے بچاؤ کا سامان کر لیتے۔ آپ احد کی لڑائی میں لڑنے کے لیے نہ جاتے تاکہ صحابہ کلام فوت ہونے سے بچ جائیں اور کافروں کے حملے سے محفوظ ہو جائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ دنیا میں بڑے مصائب آئے، بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی مشکلات آئیں، اور دیگر انبیاء کلام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ دنیا و آخرت آپ کی سخاوت کا نتیجہ ہے یا آپ تقدیر کی ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ تقدیر آپ کے علم میں سے کچھ ہے، یعنی کہ ورنہ آپ کا علم بہت وسیع ہے، تو یہ آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ ملانے کے مترادف ہے اور قرآن پاک کی آیات کے ساتھ کفر ہے۔ اس قسم کے بہت سے امور ہیں جو قصیدہ بردہ میں شریعت کے خلاف ذکر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کی توفیق دے اور آپ کی شان بیان کرتے ہوئے غلو سے، مبالغہ سے محفوظ رہنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔